एक बहुत हसीन राइटर मौजूद है इस वक्त साथियों, और मुझे बड़ी शिद्दत से इंतजार था कि मैं कब आपके सामने इनको पेश करूं, इनकी जिंदगी का पूछूं, इनकी बुक्स जो इन्होंने राइट की हैं, पब्लिश हुई हैं, उनके बारे में। और ज्यादा इंतजार उन्हें नहीं करवाते हैं और ले चलते हैं उनको एयर ऑन एयर। और ये है हमारे साथ रेहाना दाऊद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रेहाना जी।
वालेकुम अस्सलाम
जी, कैसी हैं आप रेहाना?
खुदा का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
मौसम भी बहुत अच्छा है आज तो?
हाँ, मौसम अच्छा है
जी। रेहाना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी मैं चीजें वगैरह जो मुझे मालूम है, मैंने देखी पढ़ी उनको, बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि एक छोटी बच्ची ने ये सफर लिखने का कब शुरू किया। आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहेंगी इस बारे में?
जी हाँ जरूर। मैंने बहुत कम उम्र में लिखना शुरू किया था, 14 साल की उम्र में मैंने अपने खानदान और अपने माजरे में जो कुछ देखा
जी,
जो मुशाहिदा किया, उसे अफसानों के जरिए बयान किया।
माशाल्लाह।
और वो अफसाने छपे तो नहीं, क्योंकि छपाने की कोशिश ही नहीं की। और कुछ नज़में वगैरह मेरी जरूर छपी जब मैं जरा थोड़ी बड़ी हो गई, 15-16 साल की उम्र में आ गई और मैट्रिक मैंने कर लिया और कॉलेज जाना शुरू कर लिया। उसके बाद कई मकामी अखबारों में और रिसालों में मेरी गज़लें और नज़में छपी, और पाकिस्तान टाइम्स में मैंने लिखना शुरू किया, और पाकिस्तान टाइम्स में मेरे कुछ आर्टिकल्स वगैरह शाया होने शुरू हुए जबकि मैं बीए में थी। ये काफी देर की बात है, जब मैं बचपन की सरहद अबूर कर चुकी थी
जी
और जवानी की सरहद में दाखिल हो चुकी थी। जी
ठीक है। और आपका जो सफर था बचपन से इंडिया से पाकिस्तान आना, उसकी कोई ऐसी यादें आपके साथ, खूबसूरत यादें भी तो होंगी जरूर, हम तो हमेशा नेगेटिव चीज की तरफ फौरन चले जाते हैं, तो उन यादों को आपने जब आप लड़कपन से जरा आगे निकली तो किस तरह आपने कलम बंद किया?
असल में मैं तो गोद में थी उस वक्त जब पाकिस्तान बना, तो उस वक्त की यादें तो नहीं है, यानी हिंदुस्तान की यादें तो तकरीबन मंद मिल हो चुकी हैं, क्योंकि उस वक्त मैं गोद में थी अपनी माँ के और मेरी आंखें खुली पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान बन चुका था और नया नया बना था,
ठीक है।
और उस वक्त मैंने ये महसूस किया कि जिस माशरे में मैं रह रही थी उसके मुख्तलिफ बटे हुए हिस्से हैं, और ये बहुत कम उम्री में मैं, मेरा ख्याल चार पांच साल की उम्र में मैंने ये महसूस करना शुरू किया था कि मैं जिस तबके में रहती हूँ उसका उस तबके से कोई ताल्लुक नहीं, जो कि आम गरीब गुरबा का तबका है
जी।
यानी जो कि आम लोगों का तबका है, यानी पाकिस्तान में मैंने बहुत कम उम्री में महसूस किया कि तीन जमातें हैं, एक तो वो जो कि मुतमव्विल हैं, दूसरे वो जो सफेद पोश जिन्हें कहना चाहिए
जी, सफेद पोश,
और तीसरे ज्यादातर जो जमात हमारी, ज्यादातर लोग जो हैं पाकिस्तान में वो आम लोग, यानी गरीब गुरबा किसान पेशा या वो जो मजदूर तबका है
जी।
और ये बहुत कम उम्र में मैंने महसूस किया, और मैं कुड़ती रहती थी इस बात पर, और मुझे महसूस होता था कि मैंने जैसे किसी के हकूक गसब कर लिए हैं, क्योंकि मैं बहुत आराम की जिंदगी गुजार रही
थी
बचपन में, मैंने बहुत ऐसे इशरत की जिंदगी गुजारी
जी, जी। आपकी बात सुन के रेहाना साहिबा मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे आपकी 5 साल की उम्र में आपके अंदर ह्यूमन राइट्स का जो एक वलवला था, एक सीड जो पनप रहा था वो शुरू हो गया था।
जी हाँ,
उसी वक्त
जी हाँ, बिल्कुल शुरू हो गया था, और मैंने अपने खिलौने अपनी किताबें तकसीम करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से अम्मी ने, मेरी वालदा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने डांट डपट भी की मुझे उस वक्त कि भाई हम तो तुम्हारे लिए लाते हैं और तुम जो हो तकसीम कर देती हो। تو میں نے کہا کہ جو چیز آپ مجھے دیتی ہیں وہ تو میری ہو گئی نا,
تو میں جو بھی کروں.
تو پھر جب میری چیز ہو گئی تو میں جس طرح چاہے اسے استعمال کروں.
بہت کم اس طرح کے لوگ ملتے ہیں, بڑے یونیک ہوتے ہیں آپ کی طرح, جو بچپن سے ہی اتنی کم عمری سے ہی دوسروں کا درد جو ہے وہ محسوس کریں.
اور پھر میں نے جانا شروع کر دیا, ہمارے جو سروینٹس کوارٹرز تھے ان میں میں جاتی تھی, ان کی باتیں سنتی تھی, اور مجھے بہت یعنی سکون محسوس ہوتا تھا ان کی صحبت میں بیٹھ کر. جو سیدھے سادے لوگ ہیں,
جی
جو تمام آلائشوں سے پاک ہیں, جن کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں جسے وہ اپنا کہہ سکیں سوائے محبت کے,
اور آپ حقیقی
سوائے پیار کے.
وہاں جا کر آپ حقیقی دنیا کے ساتھ خود کو جوڑ لیتی تھی.
بالکل میں جوڑ لیتی تھی, اور مجھے گھسیٹا جاتا تھا. میری جو ماما تھی, جو میری ہنینی جسے کہتے ہیں, وہ اسے بھیجا جاتا تھا مجھے ڈھونڈنے کے لیے کہ میں کہاں ہوں. اور پھر جب میں مجھے وہ ڈھونڈ لیتی تھی تو پھر وہ مجھے ظاہر ہے کہ تھوڑا بہت سرزنج ہوتی تھی کہ بھائی میں کہاں غائب ہو جاتی ہوں. اور مگر یہ ہے کہ بہت کم عمری سے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ہمارا جو متمول طبقہ ہے اس میں بہت بناوٹ ہے, بہت ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں کہ غرور ہے, تکبر ہے, حبس ہے, اور ان چیزوں سے مجھے نفرت ہو گئی بہت بچپن سے.
اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے ریحانہ صاحبہ کہ جیسے بچپن کی وہ جو آپ کا ایک جوڑ تھا اس قسم کی کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ, اس نے آپ کے دل میں ایک ایسی پیاس رکھی کہ آپ نے پھر لکھنا شروع کر دیا.
جی ہاں بالکل, آپ نے درست فرمایا. وہی ایک کسک ایک طرح کا درد جسے کہتے ہیں کہ ایک جنون, اور میرے اندر ایک ہلچل انہوں نے پیدا کر دی. یعنی ان لوگوں نے جو کہ بالکل سیدھے سادے تھے اور بڑی پرسکون زندگی گزار رہے تھے اپنی سادگی میں, انہوں نے میرے اندر ایک طوفان برپا کر دیا اپنی سادگی سے. اور جب میں لکھنے پڑھنے کے قابل ہوئی, یعنی جب میں آٹھویں جماعت میں پہنچی, اور جب یعنی بچپن میں تو صرف مشاہدہ ہی ہو سکتا تھا,
صحیح.
الفاظ کا گورکھ دھندا تو ذرا تھوڑی بڑی عمر سے ہی شروع ہوا, کیونکہ اس وقت تو میں لکھنا پڑھنا سیکھ رہی تھی اور اسکول جا رہی تھی. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, میں اسکول کے بچوں میں بالکل گھلی ملی نہیں.
آپ بالکل الگ تھلگ بچی تھی.
بالکل الگ تھلگ, اور الگ تھلگ اس لیے تھی کہ مجھے ان کی باتیں پسند نہیں تھی, مجھے ان کے کھیل پسند نہیں تھے, اور انہیں مجھے ان کی بچ گانا حرکتیں بالکل پسند.
مطلب ہے آپ کے اندر ایک جو سوچ تھی وہ آپ کی عمر سے زیادہ میچیور سوچ تھی آپ کی.
ہاں یہی بات ہے کہ اکثر میرے والدین کے ملنے جلنے والے, جب میں ان سے بات کرتی تھی تو وہ کہتے, بہت یعنی انہیں ستائش ہی کرتے تھے وہ میری, خوبی ہی بیان کرتے تھے کہ ارے اتنے مشکل الفاظ یہ اتنی چھوٹی عمر میں استعمال کر رہی ہے, اور اس کا یہ کیا باتیں کر رہی ہے. یعنی انہیں بڑی حیرت ہوتی سن کر.
آپ کی بک جو بکس ہیں وہ میں دیکھ رہی تھی, اور اس بکس کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کے یہ پوچھ لوں کہ یہ سفر چلتے چلتے ریکی پر آ کر کیسے, تھوڑا سا آپ نے ریکی کا بھی کچھ انٹرسٹ ظاہر کیا.
جی ہاں, اصل میں جب میں خود یعنی غریب الوطن ہو گئی, یعنی میں پاکستان چھوڑ دیا میں نے اور میں برطانیہ آئی,
جی,
تو بہت سے کٹھن مراحل سے میں گزری. میں جب برطانیہ آئی تو میں خود آئی تھی. میں سفر میں نے جو کیا بالکل اکیلے کیا, اور بائی روڈ یعنی بسوں میں کیا. میں بسوں میں پاکستان سے لے کر برطانیہ تک پہنچی.
تو کیا ایسی چیز تھی جس نے آپ کو یہ کام کرنے پہ مجبور کیا یا آپ کا دل چاہا کہ آپ یہاں سے جا کر اور ایکسپلور کریں دنیا کو؟
میں سمجھتی تھی کہ میں اگر پاکستان ہی میں رہی
جی
تو میں سب کچھ حاصل نہیں کر سکوں گی, کیونکہ سوائے نقطہ چینی کے مجھے کچھ نہیں ملے گا. مجھے پاکستان میں میرے ساتھ بہت ایسے حادثات بھی ہوئے. میری زندگی کی کہانی, جب بچپن میں ایسے عشرت کی زندگی تھی, وہ جوانی میں بالکل ختم ہو گئی, اور میں نے غربت بھی دیکھی اور بہت تنگ نظری بھی دیکھی, اور ان سب باتوں نے, میں چھوٹی سی عمر میں بیوہ ہو گئی اور میری گود میں بچے تھے, اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کیسے یہاں رہ سکوں گی. جیسے میں نے اپنی زندگی تلخ کشمکش میں گزاری ہے, انہیں بھی گزارنی پڑے گی. اس لیے میں نے کمر کسی باہر نکلنے کی, اور میرے پاس پیسے نہیں تھے
اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے,
کوئی پیسے نہیں تھے, اور میں نے بمشکل بسوں کا کرایہ جمع کیا تاکہ میں نکل سکوں پاکستان سے کسی طرح. بچوں کو تو میں نے اپنی امی کے پاس چھوڑا, اور ایک دوسرے عزیز ہیں, ایک بچے کو ایک جگہ چھوڑا, دوسرے بچے کو دوسری جگہ چھوڑا, کیونکہ میں بچوں کو اتنی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی جو میں خود اٹھا رہی تھی. میں چاہتی تھی کہ میں جب ایک دفعہ پہنچ جاؤں کسی جگہ مناسب مقام پہ, تو پھر میں بچوں کو بلا لوں گی اپنے پاس. اور کیونکہ میں بہت کم عمر تھی, میری عمر اس وقت, میں 30 سال کی بھی نہیں تھی, 29 سال میری عمر تھی جب میں بیوہ ہوئی, میں سمجھتی تھی کہ 1-2 سال کے اندر میں یہ مرحلہ حل کر لوں گی, اور یہ خام خیالی تھی, یہ صحیح نہیں تھا, کیونکہ مجھے 5 سال, 4-5 سال لگے پہنچنے کے بعد. اور یہ جو دوری مجھے میرے بچوں سے ہوئی, آپ یقین مانیے مجھے خون کے آنسو رلاتی.
اچھا, جب اپنی کسی بہت ہی پیاری چیز سے انسان ذرا دور بھی ہوتا ہے تو اس میں سٹرگل جو ہوتی ہے, جو کوشش انسان سٹیبلائز ہونے کے لیے کرتا ہے, وہ اور فاسٹ ہو جاتی ہے اور اس میں تیزی آ جاتی ہے. کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟
ہاں, میرے ساتھ بھی ایسا ہوا. میں نے پیسے جمع کیے, اور اس سے پہلے کہ میں اپنا گھر خرید سکتی اور اپنا اچھا کر سکتی, میں رہ نہیں سکی, اور میں ایک کمرے میں رہتی تھی. اس وقت کرایہ کا ایک کمرہ میرے پاس تھا, میں اسی وقت نکل پڑی اپنے بچوں کو لینے کے لیے.
اچھا,
تو یعنی یہ کہ میرا ارادہ بھی یہ تھا کہ میں جب اچھی طرح یہاں سیٹل ہو جاؤں, میرے پاس اچھی ملازمت ہو, میرے پاس اپنا گھر ہو, اس وقت میں بچوں کو لاؤں گی. لیکن یہاں اس قدر کٹھن زندگی مجھے گزارنی پڑی برطانیہ میں, میں نے محسوس کیا کہ برطانیہ میں بھی میرا اپنا کوئی نہیں ہے. میں نے جس وجہ سے پاکستان چھوڑا تھا, وہی تکلیفیں میں اٹھائی میں نے برطانیہ میں, اور برطانیہ میں گو کہ اتنی غربت نہیں تھی جس طرح کی غربت میں نے پاکستان میں میں دیکھ رہی تھی, پھر بھی یعنی میری مدد کو کوئی آگے نہیں بڑھا. میں آپ سے کہوں گی یہ
ٹھیک ہے,
اور میں نے لکھنے کی یہاں بہت کوشش کی, لیکن جہاں جہاں بھی میں لکھنے جاتی تھی وہ مجھے بری نظر سے دیکھتے تھے, اور میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی. کسی کا نام لینا غیبت ہوتی ہے, اور میں غیبت نہیں کرنا چاہتی.
ٹھیک ہے, یہ زندگی کی جو زندگی آپ کی تھی, جس میں آپ زندگی کی سہولتیں اور آسائشوں میں رہتی, وہ آپ نے اپنے بچوں کے خوبصورت مستقبل کے لیے, ایک گھر بنانے کے لیے, ان کو بہتر مستقبل دینے کے لیے کیا. تو کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتی ہوں کہ آج آپ کے جو بچے ہیں آپ کی اس ایج میں, آپ کے ساتھ ہیں, وہ اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو, آپ کی اس سٹرگل کو؟
وہ میرے ساتھ ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپریشیٹ ہی کرتے ہوں گے, ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا راستہ خود متعین کیا ہے, اور میں کہہ نہیں سکتی کہ میں ان کے متعین کیے ہوئے راستے پر مکمل طور پر مطمئن ہوں, لیکن بہرحال میں اس عمل پر یقین رکھتی ہوں کہ ہر انسان اپنی زندگی خود بناتا ہے اور اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا راستہ خود متعین کرے. بحیثیت والدین کے ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ تمام اصول دیں اور بتائیں جو کہ اسلام نے ہمیں دیے ہیں
زندگی کے.
اس کے بعد ہم انگلی پکڑ کے کسی کو نہیں چلا سکتے.
آپ نے ریحانہ صاحبہ بچوں کی بات کی, تو آپ ایک ماں بھی ہیں اور اتنی کوشش کر کے اتنے سخت ٹائم سے آپ گزری ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب بچوں کو آپ ایک ماں اتنی باپ کے بغیر ان کی زندگی بنانے پہ نکل پڑتی ہیں, وہ بچے پھر کامیاب ہوتے ہیں, اور بعض بچوں کا اپنا انداز ہوتا ہے اپریشیٹ کرنے کا پیرنٹس کو کہ جی آپ نے بہت اچھا کیا, بعض جو ہے وہ سائلنٹ رہتے ہیں, لیکن ان کی جو کام ہوتے ہیں آپ کے لیے آ کر ہیلپ کر دی, کچھ پوچھ لیا, اس سے پتہ چل جاتا ہے, لیکن اس ماحول میں وہ بچے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں, یہ ایک بہت بڑی بات ہے.
ہاں, یہاں کا ماحول جی اس قدر مختلف ہے اس ماحول سے جس میں کہ ہم تھے, بہت مختلف. اور اس میں بھی اگر میں کہتی ہوں کہ وہ مجھ سے ہنس کر بات کر لیں, مسکرا کر بات کر لیں, میں اسی سے خوش ہوں, میں بہت خوش ہوں. مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے, اور میں نے کبھی توقع ہی نہیں کی کہ مجھے کچھ ملے گا کسی سے.
جی رہنا جی, آپ سے تھوڑا سا آپ کی زندگی کے بارے میں اس لیے پوچھا کہ آپ ایک رائٹر ہیں, ماشاءاللہ آپ کی 6 بکس جو ہیں وہ پبلش ہو چکی ہیں. آپ نے اردو میں پوئٹری کی بک لکھی جو کہ ابھی پبلش ہونی باقی ہے, ابھی اس کے وہ مراحل نہیں ہوئے, اور اردو میں بھی آپ نے کتابیں لکھی ہیں. لیکن
جی ہاں, میں نے اردو میں تو بہت چھوٹی عمر سے لکھنا شروع کیا تھا, جیسے کہ میں نے عرض کیا, اور
14 سال کی عمر سے.
جی جی, اس وقت میرے والد حیات تھے, لیکن میں محسوس کر رہی تھی کہ میرے رشتہ دار میرے والد کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, اور اتنی سی عمر میں مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ہمیں ہمارے چھوٹے سے خاندان کو الگ الگ کر دیں گے, مختلف حصوں میں بانٹنے کی کوشش ہیں. اور یہی ہوا کہ جب میرے والد کی آنکھیں بند ہوئیں تو کسی نے ہمارا ساتھ نہیں, کسی نے یعنی ہمارے سر پر ہاتھ نہیں رکھا, اور جس کی وجہ سے اس کا نقصان میرے بچوں کو اٹھانا پڑا, کیونکہ میرے بچوں کو کچھ پتہ نہیں. ہوتے ہیں کہ بچے بڑے ہوتے ہیں, ان کے ارد گرد خاندان ہوتا ہے, چچا ماموں تایا یہ ہوتے ہیں, پھوپیاں, انہیں پتہ چلتا ہے اپنے کلچر کا, اپنے دین کا. تو میرے چلیں مجھے اگر وہ ناپسند کرتے تھے کسی بھی وجہ سے, تو میرے بچوں نے کیا قصور کیا تھا.
صحیح بات ہے, ان کو وہ پیار محبت اور فیملی یونٹی دکھانی چاہیے تھی ان کو. آپ سے یہ سب باتیں اس لیے پوچھی کہ جتنے بھی رائٹرز, کوئی بھی اگر میں کوئی کہانی لکھتی ہوں, کوئی بھی دنیا میں کچھ لکھتا ہے, اس کے پیچھے کوئی چیز وجہ ضرور بنتی ہے, اور آپ کی زندگی کی کہانی میں پڑھ بھی رہی تھی, اتنی انٹرسٹنگ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم خواتین کے لیے, اس ٹائم کی جو خواتین ہیں ان کے لیے ایک مشعل راہ ہیں کہ عورت جو ہے جب کوئی تہیا کر لے کسی کام کے کرنے کا تو کوئی بھی چیز اسے روک نہیں سکتی ہے, جبکہ ہاتھ میں بھی کچھ نہ ہو, لیکن صرف ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ اپنے اوپر جو ہے اور اپنے اللہ پر مکمل یقین, اپنا کانفیڈنس نہیں لوز کرنے دینا چاہیے.
ہاں بالکل درست آپ نے فرمایا, اللہ پر یقین یعنی ایمان, پہلی بات, اور دوسرا اعتماد, اپنے اوپر اعتماد, اصول پرستی. اصول پرستی ایک بہت بڑی چیز ہے. وہ لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ تم یہاں آئی ہو, میں نے یہاں کام بھی کیا ہے, تو یہاں کے رنگ میں رنگ جانا چاہیے, کیونکہ کامیابی کا دروازہ ان کے لیے کھلتا ہے کہ جو وہیں کے رنگ میں, کہتے ہیں نا کہ ڈو ان روم ایز دی رومنز ڈو. تو میں نے کہا نہیں, میں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اس قسم کی ترقی نہیں چاہیے. وہ ترقی جو شراب کے نشے میں دھت ہو کر ملے, اور جو کلبوں میں ڈانس کر کے ملے, اور جو اپنے کلچر کو, اپنے اصولوں کو چھوڑ کر ملے, مجھے وہ ترقی نہیں چاہیے.
بالکل.
اور اس لیے میں بیسک گریڈ سے کبھی آگے بڑھ نہیں سکی. جہاں بھی میں جاتی تھی میں بیسک گریڈ پہ رہتی تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بالکل ایمانداری سے اپنے جو میرے کلائنٹس تھے اکثر دھن کی بازی لگا کے ان کے پیچھے پڑ جاتی تھی. اور میرے جو ساتھ میں کولیگس تھے وہ کہتے تھے دس از ناٹ پروفیشنل مس ریحانہ, آپ تو بالکل ہی ان کی دوست بن گئی ہیں. اور میں کہتی تھی کہ اصل میں یہی ہے سوشل ورک, یہی ہے بہبود. بالکل. اسی کا نام بہبود ہے, اسی
خلق.
کا نام خدمت ہے,
خدمت خلق ہے,
خدمت خلق بالکل یہی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اونچا رکھیں, اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ نہ ملنے دیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسلک نہیں کیا.
بالکل.
انہیں سمجھنے کے لیے آپ کو ان کے معیار پر آنا پڑے گا,
ان کی جگہ خود کو رکھ کے دیکھنا ہوگا کہ کیا ایسا ساتھ ہوتے ہیں.
بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ میرے جو کلائنٹس تھے وہ مجھ پر جان چھڑکتے تھے, اور گو کہ کوئی بھی میری رنگ نسل مذہب کا نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا, مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم سب انسان ہیں.
بالکل.
ہم سب انسان ہیں اور انسانوں کی ضروریات ایک سی ہوتی ہیں.
بالکل. ابھی تک آپ سے جو بھی گفتگو ہوئی اس میں مجھے دو چیزوں کا پتہ چلا, کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایمانداری کا دامن, سیلف ریسپیکٹ کا دامن کبھی نہیں چھوڑا, اور یہی دو چیزیں جو ہیں ایک انسان کو جب اینڈ آف دا ڈے آپ بیٹھتی ہوں گی زندگی کے اس حصے میں جب آپ سوچتی ہوں گی, آپ کو ایک بہت ہی ڈیپ ڈاؤن ایک دلی تسلی ملتی ہوگی کہ میں نے جو بھی کیا کم کیا لیکن بالکل اس طرح کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا یہ کام.
بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ میں ابھی سفر کے دوران ہوں, میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ نہیں پائی ہوں. میں ابھی بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں. میں اپنی کتابوں کے ذریعے جو پیغام لوگوں کو دینا چاہتی ہوں وہ یہی ہے کہ بناوٹ دکھاوا, جھوٹ, بسط, حوث, ان سب چیزوں سے دور ہو کر اپنی اصلیت کی طرف گامزن ہوں.
صحیح.
ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی.
بالکل نہیں, صحیح بات ہے. اور آپ کی کتابوں کی طرف اگر میں آؤں تو ایک کتاب کا جو ٹائٹل ہے میری نظروں سے گزرا, دل کو چھو گیا, سیکرٹس آف مون لائٹ. تھوڑا سا اس کا بتا دیجئے کہ یہ کون, مطلب اس میں اب آپ کی زندگی کی بیک گراؤنڈ سن کر سمجھ کر لگتا ہے کہ سیکرٹس آف مون لائٹ جو زندگی کا یہ حصہ ہے آپ کا, اس میں جو اب چمک آئی ہے, کیا کیا سیکرٹس ہیں اس سفر میں, کچھ ایسا ہے اس کتاب میں یا میں نے اپنے سے بنا لیا؟
نہیں نہیں, آپ نے اپنے سے نہیں بنایا, یہ ایک نظموں کا مجموعہ ہے.
ٹھیک ہے.
یہ نظموں کا مجموعہ ہے
جی,
اور اس میں میں نے اپنی, ظاہر ہے کہ میری بہت سی خواہشات پوری نہیں ہوئی, اور جو کہ عام طور سے لوگوں کو ملتا ہے وہ مجھے نہیں مل سکا, اس کا بھی ذکر ہے, لیکن سیکریٹس آف مون لائٹ میری ٹائٹل نظم ہے خاص, اس میں میں نے یہ دکھایا ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب چاروں طرف سے چاندنی چھٹک رہی ہے
رات کے اندھیرے میں,
تو اس وقت چور ڈاکو رہزن نقب لگانے کے لیے نکلتے ہیں, اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بے وفا محبوب اپنے محبوباؤں سے ملنے اپنے وفادار بیویوں کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں.
بہت
اپنے گھروں سے نکل کے چھپ کر ملتے ہیں جہاں ملنا ہو, مگر یہ چاند جانتا ہے, چاند کی چاندنی یہ دیکھ رہی ہے, اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں, جو کچھ ہو رہا ہے اندھیرے کونوں میں جو لوگ رو رہے ہیں انہیں بھی چاند کی چاندنی دیکھ رہی ہے, اور جو گناہ رات کے اندھیرے میں کیے جا رہے ہیں انہیں بھی چاند کی چاندنی دیکھ رہی ہے. یہ ایک طرح کا محاورہ ہے, کہنے کی بات یہ ہے
بہت خوبصورت
کہ اللہ جو ہے اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے,
بالکل نہیں,
اس کی نظر ہر طرف ہے, ہم چاہے ایک خیال بھی ہمارے ذہن میں جب اٹھتا ہے کسی قسم کا خیال وہ اس پر بھی نظر رکھتا ہے,
بالکل
ہم اس سے چھپ نہیں سکتے.
صحیح,
ہمارا کوئی بھی راز ایسا نہیں ہے جس سے پوچھا جا سکے,
بالکل نہیں, یہ ہمارا خام خیال ہے اگر ہم ایسا سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں نماز پڑھ کر معافی مانگ لیں گے یا کچھ ایسا, تو ایسی بات نہیں ہوتی ہے. ریحانہ جی, آپ کی زندگی کی اونچ نیچ ان چیزوں سے ہوتے ہوئے زندگی کے اس مون لائٹ میں آپ کھڑی ہیں اس وقت, اور موسیقی سے بھی دلچسپی ہے آپ کو؟
بہت زیادہ, بہت زیادہ.
کیا سننا چاہتی ہوتی ہیں جب آپ اکیلے میں ہوتی ہیں تو کیا سنتی ہیں؟
میں زیادہ تر کیونکہ میرا عام لوگوں سے مل کر بہت مجھے خوشی ہوتی ہے, تو لوک گیت جو ہمارے لوک گیت ہیں
جی,
لوک کلچر جو ہیں وہ سن کر میں بہت خوش ہوتی ہوں.
اچھا.
اور اس کے علاوہ جو پرانے گانے ہیں, یہ نہیں کہ صرف لوک گیت ہی پر میری نظر رہتی ہے, پرانے گلوکار
جی
جو کہ اب ختم ہو گئے ان کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا, جیسے طلعت محمود.
صحیح,
طلعت محمود ہے, اور اپنے ہیمنت کمار, محمد رفیع
جی,
یہ لوگ, ان کا اپنا ایک انداز تھا.
بالکل.
لتا منگیشکر, دیکھیے اس میں مذہب مذہب کو اور دوسری چیزوں کو لانے کی ہمیں موسیقی کی اپنی ایک زبان ہے.
صحیح ہے جی,
موسیقی اپنی زبان سے بولتی ہے. میرے دونوں بیٹے میوزیشنز ہیں, موسیقار ہیں, اور انہوں نے انگریزی اس میں لکھا ہے, انگریزی میں وہ گیت لکھتے ہیں اور انہیں گٹار پر پیش کرتے ہیں, یعنی موسیقی کی اپنی ایک زبان ہے.
بالکل.
اور اس لیے میں اس میں کوئی وہ نہیں کرتی, کیونکہ جہاں لتا منگیشکر جی ہیں وہیں نور جہان ہے,
دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے. بالکل, موسیقی کی دنیا میں
اپنا مقام ہے, اور یہاں مگر پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے پرانے ہندوستان کے جو گلوکار تھے ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ اپنے ہی انداز سے تھے اور وہ ختم ہو گئے, اسے کہنا چاہیے.
جی ریحانہ جی, کبھی زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں تو آپ کیا گنگنانا چاہتی ہیں؟ کبھی اکیلے میں کوئی گیت گنگنائے تو کیا گنگناتی ہیں؟ زندگی سے کوئی گلا بھی ہوگا؟
گیت تو شاید اتنا میں نہ گنگناتی ہوں, مگر اکبر الہ آبادی کے چند شعر ہیں جو آج کل کے معاشرے کو دیکھ کر میری زبان پر آتے ہیں
جی,
وہ پیٹ کتنے ہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ جستجو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے.
بہت خوب، بہت اچھا.
اور
ریحانہ جی، آج کا یہ آپ نے جو ہمیں وقت نکالا، مجھے پتا ہے آپ کی طبیعت بھی کچھ اتنی اچھی نہیں تھی، بہت شکریہ آپ کا. لیکن ایک مرتبہ آپ کو ہم پھر بلائیں گے پروگرام میں، تو پھر ہم آپ کی کسی ایک کتاب کو لے کر اس پہ بات چیت کریں گے.
یقیناً آپ میری کتابوں میں سے جس کتاب کی شناخت کریں گی
جی
اس پر ہم تبصرہ کریں گے. میری تمام کتابیں امیزون پر موجود ہیں، امیزون پر اور کے ڈی پی پر یعنی ای بک کی شکل میں بھی موجود ہیں. تو جن اصحاب کو میری کتابیں دیکھنے کا اشتیاق ہو وہ امیزون پہ جا کے میرا نام ریحانہ داؤد جب سیلف پہ لکھیں گے
جی
تو ساری کتابیں سامنے ان کے آ جائیں گی.
ٹھیک ہے، اب آپ سے اجازت لیں گے ہم. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو وقت ہمیں دیا ہے. Have a beautiful day. آج موسم بھی بہت سہانا ہے.
اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنی محفل میں مجھے لائیں، اور شکریہ آپ کا، اور خدا آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش.
آمین. اور آپ پر بھی بہت شکریہ ریحانہ صاحبہ، ہماری جانب سے اللہ حافظ.
اللہ حافظ.
اللہ حافظ.